الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ آراف کی تین آیات، رکو نمبر تین کی آیت نمبر 26, 27 اور 28 تلاوت کی ہیں، اور ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے پڑی ہے. الحمدللہ ان آیات اور احادیث کے حوالے سے جو آج ہماری گفتگو ہے وہ ہے اسلام میں پردے کے احکامات. اس سے پہلے کہ یہ پردہ حیا، اس پر بات کی جائے، ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اسلام الحمدللہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیتا ہے، زندگی گزارنے کا لاہے عمل، اور اسلام ایک مکمل دین ہے. لہذا دین ہمیں جہاں عقائد، عبادات اور رسومات کا طریقہ سکھاتا ہے، خوشی اور غم کے موقع کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، ریچولز، سوشل کسٹمز ہمیں سکھا رہا ہے، وہاں ایک مکمل معاشرتی نظام بھی دیتا ہے، سیاسی نظام بھی دیتا ہے، معاشی نظام بھی دیتا ہے. اور دین کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں ایک مکمل سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم موجود ہو، یعنی اجتماعی سطح پر، کلیکٹو لیول پر جو دین احکامات دیتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، اسلام اس اعتبار سے ایک مکمل دین ہے کہ ہمیں مکمل سوشو پولیٹیکنو اکنامک سسٹم کے حوالے سے رہنمائی دے رہا. یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے بھی گزارش کی تھی کہ اسلام کا ایک مکمل خاندانی نظام ہے، فیملی سسٹم، اور خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض بالکل متعین ہیں، واضح ہیں. پھر اولاد اور والدین کے درمیان جو تعلق ہے اس کی بھی تفصیلات الحمدللہ ہمارے سامنے آئی. اسلام کے معاشرتی احکامات میں خاص طور پر پردے کے احکامات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. نکاح، پردہ، یہ بہت اہمیت کے حامل احکامات ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے. اس سے پہلے کہ حیا اور پردے کے حوالے سے بات کی جائے، ایک اور بڑا اہم نقطہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش وقفے میں اللہ پاک نے کچھ کمزوریاں انسان کے اندر رکھی ہیں. وہی کمزوریاں ہیں جن کو ایکسپلوائٹ کر کے شیطان اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا. لہذا ان کمزوریوں میں ایک کمزوری جنسی بے راوی بھی ہے، اور انسان اپنی اس کمزوری کی وجہ سے، بیجا خواہشات کی وجہ سے، عام طور پر شیطان کا ترنے والا بن جاتا. لہذا آج جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں لباس کا تذکرہ کیا گیا ہے. پردے کے حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں، خاص طور پر لباس کے اس کا مقصد کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ لباس سے متعلق تفصیلات پڑھی جائیں، یہ جو دوسرا رکوع ہے خاص طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطان کا جو مارکہ آغاز ہوا ہے جس کا، اس کا تذکرہ بھی کر رہا. میں پانچ منٹ میں صرف اس کا پہلے ترجمہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ آج کے موضوع پر ہم بات کریں گے. اس موضوع کی اہمیت کا بھی اندازہ رکھنا چاہیے کہ آدم اور شیطان کے درمیان جو مارکہ جس کا آغاز ہوا، قرآن حکیم میں اس کو 7 مرتبہ بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے دنیا میں نیابت کے لیے خلیفۃ اللہ بنا کر فی الارض بھیجا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ دنیا میں بھیجے جاتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تربیت کے لیے یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایک پریکٹیکل ڈیموسٹریشن کروایا. اور یہ عملی مظاہرہ اس طرح سے ہوا کہ ایک عارضی جنت بنائی گئی، باغ، ریزیڈینشل گارڈن، جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اس میں رہیں، آپ اور آپ کی بیوی. اسکن انت وزوجک الجنہ، سورہ بقرہ میں بھی آیت آتی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے. اور کھاؤ جہاں سے چاہو با فراغت، جو چاہو کھاؤ سوائے ایک درخت کے. ایک درخت کا تذکرہ کر دیا گیا، اس کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، سورہ بقرہ میں اس کا تفصیل آتی ہے. شیطان اس جنت میں داخل ہوا، لہذا یہ گواہی ہے اس بات کی کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جس کو جنت الماوا، یہ جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جس میں اس دنیا کے اختتام کے بعد اہل ایمان داخل ہوں گے، کیونکہ شیطان جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں جنت سے مراد عارضی طور پر ایک بنایا جانے والا ایک باغ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی کہیں ہو، واللہ عالم، کسی بلند مقام پر. اب آئیے اس کی اہمیت کے حوالے سے پورا رکوع اللہ پاک نے اس پر بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یقیناً ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ہم نے ہی تمہیں سوارا بنایا، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. مسجود ملائک ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب یہ ابلیس کون ہے؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. سورہ کہف میں جب یہ موضوع آیا تو وہاں واضح کر دیا گیا وَقَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ، آیت نمبر 50 سورۃ الکہف. وہ جنات میں سے تھا، لہذا اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہیں سے آدم اور ابلیس کے درمیان جو مارکہ آگاہی ہوئی ہے. لم یقم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے آدم، اے ابلیس معاف کیجئے گا، کس چیز کو تم، کس چیز نے روکا تمہیں کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا اس امر تو کا، میں نے حکم دیا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جواب سن لیجئے ابلیس کا، بڑا اہم جواب ہے، ریکارڈ پر موجود ہے. قال انا خیر منہ، پہلی جو بات اس نے بتائی وہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے مٹی سے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، لہذا پہلی چیز جو شیطان میں موجود تھی وہ تھا تکبر، اور اس بنیاد پر اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سیدھی سیدھی بات ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس پر رب کائنات نے فرمایا قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ پاک نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم تکبر کرو اور یہاں مقام رفیع پر رہ سکو، فاخرج، اترو، انك من الصاغرين، آج کے بعد تم ذلیل ہو، صاغر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راندہ درگاہ میں جاؤ. اس پر شیطان کی بات بہت اہم ہے. اس نے رب کائنات سے درخواست کی قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن تو انہیں دوبارہ اٹھائے گا، وہ یا قیامت تک کی زندگی دے دے، مہلت عمر دے دے. رب کائنات نے فرمایا قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ، جاؤ، تمہیں مہلت دیے جاتی ہے، تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو. قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہنے لگا کہ اے اللہ، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ ایجنڈا ذرا نوٹ کرنے کا، میں لازمن بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر، صراط المستقیم، وہ راستہ جو تیری طرف جا رہا ہے، وہاں بیٹھوں گا گھات لگا کر. ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر میں لازمن آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، یا چاروں طرف سے آدم اور اس کی ذریت کو بہکانے کی کوشش کروں گا. علماء نے اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. آگے سے آؤں گا مراد یہ ہے کہ دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ یہ دنیا میں گم ہو جائے گا، چیلنج. پیچھے سے آؤں گا مراد یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی غلط رسومات اور مشرکانہ عقائد اور بدعات ہی کو یہ اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا، چھوڑے گا نہیں. دائیں سے آؤں گا، نیکی پر فخر، تکبر پیدا کر دوں گا، چھوٹی سی نیکی کرے گا، اتنا اترائے گا، اتنا تکبر کرے گا، ریاکاری کرے گا، ضائع کروا دے گا. اور بائیں سے آؤں گا، بے حیائی سکھاؤں گا، نافرمانی سکھاؤں گا. یہ چیلنج کیا اس نے، گویا چاروں طرف سے آدم اور اس کی ذریت کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا. ایک اور اس کا دعویٰ ہے ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اللہ یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ ان آدم کی اولادوں میں تو اکثر کو اپنا ناشکرا ہی پائے گا، نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثر و بیشتر کو، مگر شکر نہیں کریں گے، وہ ناشکرے ہوں گے. اب اس پر اللہ کا جواب سنیے قال اخرج منها مذعوما مدحورا، فرمایا رب کائنات نے نکل جاؤ، یہاں سے نکلو برے حال سے اور مردود ہو کر. اور ایک اور بات سن لو اچھی طرح، لمن تبعک منہم، جو تمہاری پیروی کرے گا ان میں سے، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں بھی بھر دوں گا جہنم کو تم سے اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں ان سے بھر دوں گا. اب اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے گویا آدم علیہ السلام کو خصوصی ہدایات دی ہیں. پہلے تو دکھا دیا شیطان کیا ہے, کیا ایجنڈا ہے اس کا, اور اب آدم علیہ السلام سے خطاب سنیے. فرمایا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اور آدم تم اور تمہاری بیوی رہیں اس باغ میں. فقلا من حیث شئتما, اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين, ہاں البتہ ایک درخت ہے صرف جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ہے وہ آزمائش کہ ایک عارضی باغ ہے جس میں سارا کا سارا باغ دے دیا گیا, کھاؤ پیو اس میں سے با فراغت, ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا ورنہ گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما, اب شیطان کا جو عمل ہے اس میں پہلا عمل, پہلا حملہ کیا کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر, فرمایا پھر بہکایا اس کو شیطان نے تاکہ کھول دیں ان پر وہ چیزیں جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھیں ان کی شرم گاہوں سے. وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, اور دوسری پٹی یہ پڑھائی کہ تمہارے رب نے نہیں روکا تمہیں اس درخت سے. الا ان تکونا ملکین, مگر اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. گویا اس پھل کا, اس درخت کا جو پھل کھاتا ہے نا وہ انتہائی پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے فرشتے. او تکونا من الخالدین, یا ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ. اور یہ دو ہی کمزوریاں انسان کی یاد رکھیے گا, ایک نیک اور شریف آدمی گناہ نہیں کرنا چاہتا, فطرت انسانی میں پاکیزگی موجود ہے, لہذا آدم علیہ السلام کی یہ کمزوری ہماری کمزوری اس کو ایکسپلوائٹ کیا کہ اس کا پھل کھاؤ, اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتوں کی طرح نہ ہو جاؤ, گویا پھل کھاؤ گے تو انتہائی پاکیزہ بن جاؤ گے. اور دوسری کمزوری کیا ہے, انسان مرنا نہیں چاہتا, موت, لمبی عمر, لہذا وہی بات ایکسپلوائٹ کی اس نے کہ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ, لہذا کھاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو گے. آج بھی ہمارے ہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں مختلف چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ دونوں چیزیں ایکسپلوائٹ کرتے ہیں. یہ ایسا شہد بنایا ہم نے کہ آپ کھائیں گے تو ہمیشہ جوان رہیں گے, یا یہ ایسی چیز بنائی ہے کہ بال ہی کالے نہیں ہوں گے, یا ایسی چیز, یہ ساری چیزیں اب معاشرے میں موجود ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. مزید یہ کہ وقاسما ہما انی لکما لمن الناصحین, مزید اس نے تاکید یہ کی, قسمیں کھائیں ان دونوں کے لیے, قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس. پھر ہوا کیا اس حملے کا, ذرا جو اہم ترین حصہ ہے وہ کیا ہے, فدلاہما بغرور, تو پھر مائل کر لیا اس کو فریب سے, دھوکا دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. نتیجہ کیا ہوا, فلما ذاق الشجرۃ, تو جیسے ہی ان دونوں نے اس پھل کا, اس درخت کا پھل چکھا, بدت لہما سوآتہما, تو کھل گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں, شرمگاہیں واضح ہو گئیں. وتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ, اور جیسے ہی ان کی شرم گاہیں ان سے واضح ہوئی, ان کے سامنے نظر آنے لگیں, تو وہ دونوں کے دونوں لگے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتوں کو, جنت کے باغ کے جو بڑے بڑے پتے تھے درخت کے, اس سے اپنی شرم گاہوں کو چھپانے لگے. گویا یہ ایک اور بات بالکل واضح ہے کہ انسان میں فطرتاً حیا موجود ہے, حیا اس کی فطرت کا حصہ ہے, لہذا اس جنت کے پتوں سے اپنے شرم گاہوں کو چھپانے لگے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. اب یہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے, یہ اس لیے میں بعد میں عرض کروں گا, آدم اور حوا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے. أَلَمْ أَنْهُمَا أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, فرمایا رب نے ان دونوں سے کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا, اور میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو گویا شیطان کا ایجنڈا اور اس کے حملوں میں سب سے اہم ترین حملہ بے حیائی اور فحاشی ہے. اس پر فطرت انسانی کیا جواب دیتی ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لہذا جیسے ہی انہیں احساس ہوا اس بات کا کہ اللہ نے تو منع فرمایا تھا، میں نے کھا لیا، فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کی. اب توبہ کے جو الفاظ رب نے سکھائے ہیں، یہ قرآن حکیم کا بہت اہم حصہ، سورہ بقرہ میں صرف الفاظ آتے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. تو سیکھ لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، توبہ کے کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ یہاں آ گئے سورۃ الاعراف میں، قال ربنا ظلمنا انفسنا. یہ ہے روش، ایک بہترین روش، ایٹیٹیوڈ، رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اس کا اعتراف کرو اور شرمندگی کے ساتھ اللہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں دونوں نے کہا کہ اللہ، یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اب گویا کہ وہ جو عارضی جگہ تھی، امتحان تھا، وہ ختم ہوا، اور اب بھیجا گیا ہے اصل میں تمہیں اس امتحان گاہ میں یہ بتا کے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب یہ دنیا کی زندگی میں یہ امتحان چل رہا ہے. فرمایا اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، مراد یہ کہ کسی بلند جگہ سے نیچے بھیجا گیا اب دنیا کی زندگی میں. بعضکم لبعض عدو، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اور دنیا میں بھیج رہے ہیں تو تمہارے لیے دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ بھی ہے، اور نفع اٹھانے کے لیے کچھ وقت مقررہ، کچھ مہلت تمہیں دے دی گئی. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، تسبیح کے طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال بات سمجھانے کے لیے بات عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہوتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں انگلینڈ یا آسٹریلیا، وہاں کی صورتحال ذرا مختلف ہے، یہاں کی پچیز، یہاں کے موسم مختلف ہوتا ہے. تو وہاں ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے، سیریز شروع ہونے سے پہلے، ان کو وارم اپ میچز کہلائے جاتے ہیں، سائڈ میچز کھلائے جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کھلاڑی جو ہمارے نئے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ وہاں کی صورتحال سے ذرا یوزڈ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی سمجھانے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اب اصل امتحان اس دنیا کی زندگی میں ہو رہا. لہذا اس امتحان گاہ میں اللہ کی طرف سے ہدایات کیا ہے؟ اس شیطان نے حملہ کیا، دو باتیں اس نے کہیں، اس کا پھل کھاؤ، نتیجتاً ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہو جاؤ گے. پھل کھایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ شرم گاہیں واضح ہو گئیں. اور حدیث میں اس کی تفصیل میں بات بیان کی جاتی ہے کہ حیا کا، جنت کا وہ لباس جو اللہ پاک نے ان کو عطا دیا ہوا تھا، وہ ان سے جاتا رہا، وہ لے لیا گیا. لہذا یہ بے حیائی کا فیکٹر جو ہے وہ نمایاں ہوا. اس میں انہوں نے فوری طور پر جو کام کیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو چھپایا. یہ ہے اصل میں بیک گراؤنڈ، پس منظر پردے کے احکامات کا. اب آئیے ذرا لباس کے حوالے سے بات بیان ہو رہی ہے کہ لباس ہے کیا. پردے کے حوالے سے اہم ترین چیز جو رب کائنات نے نازل فرمائی وہ لباس ہے. لہذا تیسرا رکو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ پوری آیت مبارکہ بھی سن لیجئے. قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون. فرمایا آپ دنیا کی زندگی میں جا رہے ہو، اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور بالآخر اسی سے نکال لیے جاؤ گے قیامت کے دن. گویا اب وہ پانچ روزہ، چھ روزہ ٹیسٹ میچ جو ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا. یہاں کسی کو 12 لاکھ گھنٹے دیے، 10 لاکھ گھنٹے دیے، امتوں کو کئی 100 سال دے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب آئیے ذرا پردے کے حوالے سے لباس کا اصل مقصد، آبجیکٹو کیا ہے. فرمایا یا آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے نازل کیا ہے، یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے علیکم تم پر لباسا، لباس نازل کیا، اس کے دو آبجیکٹو دو مقاصد بیان کرتا ہے قرآن حکیم، یواری سوآتکم وریشا جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو، اور دوسری چیز وریشا جو تمہارے لیے آرائش کا خوبصورتی کا بناؤ سنگھار کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اصل لباس جو رب کائنات جس طرف توجہ دلا رہا ہے وہ ہے وہ لباس تقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لعلہم یذکرون، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ ان باتوں سے تم نصیحت حاصل کرو. تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حیا اور شریعت اسلامی کے جو اصل آبجیکٹو ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پھر عرض کر رہا ہوں، شریعت اسلامی رحمت ہے، رحمت بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ہر انسان کی جان مال عزت آبرو دین عقل اس کا تحفظ فراہم کرے، اس کو پریزرو کرے، اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ پاک نے شریعت نازل فرمائی. لہذا پردے کے احکامات ہیں کیا، اس کی اصل روح کیا، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے بات کریں گے رب کائنات کی طرف سے اگر توفیق ملی. سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ بنی، سورہ نساء، معاشرتی احکامات بہت تفصیل سے آئے، اس میں پردے کو خاص طور پر اللہ پاک نے نازل نمایاں کیا، خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے تو تباہی تباہی، منزل اس کی تباہی ہے جہنم ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بات کر سکیں گے. ابھی بات مکمل کر لیتے ہیں لباس کے لیے. لباس اللہ پاک نے نازل فرمایا، کبھی آپ غور کیجئے دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے، بہت ساری انڈسٹریز بڑی بڑی ہیں، لیکن وہ انڈسٹری جو ہمیشہ سے ہے وہ ہے انسان کے لیے لباس تیار کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہم نے نازل کیا ہے اس لباس کو. لہذا لباس کا اصل آبجیکٹو کیا ہے، تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے لباس کا مقصد ہماری جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو انسان کے پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں، اس کو چھپانے کا ذریعہ ہے. تو لباس کیسا ہونا چاہیے، ایسا لباس جو مکمل ہو، نمبر ایک، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اس کی پوری تفصیل ملتی ہے کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو اور انسان کو لگژری، انسان کو سہولت دینے والا ہو. مزید یہ کہ لباس گرمی اور سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمیوں میں پتلا لباس پہنا جاتا ہے عام طور پر، مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کو گرمی سے بچاتا ہے. مزید یہ کہ سردیوں میں لباس کیسا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انسان کو سردی گرمی سے بچا رہا ہوتا ہے. اسی طرح لباس انسانی وجود کا حصہ ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتا، اور لباس یہاں تک کہ ہمارے کلچر کا حصہ، ہم جیسا لباس پہنتے ہیں ویسی ہماری نفسیات بھی ہوتی ہے، ہم اس لباس سے متاثر ہوتے ہیں تو پہنتے ہیں. لہذا اس پر بحث ہے، میں صرف وہ ایک پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں. لباس ہماری پرسنالٹی کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے مذہب کا، ہمارا دین سے تعلق کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا. لہذا عام طور پر جو شریعت اسلامی لباس کے حوالے سے رہنمائی دیتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لباس ڈھیلا ڈالا ہو، سنت سے قریب سے قریب تر ہو، اور اس میں خاص طور پر زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہو. لیکن اس میں احتیاط صرف یہی ہے کہ لباس پہنتے وقت اگر یہ نیت ہے کہ اس سے مجھے ریاکاری اور دکھاوا ہو، یہ چیز وہ ہیں کہ جو انسان کو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہیں. لہذا لباس جہاں زیب و زینت کا ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، دلہا میاں ایک لباس پہنتے ہیں اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ لگ رہا ہے دلہا، یہ اس کا لباس خاص طور پر ایسا. اسی طرح اور مختلف لباس ہوتے ہیں، ہمارے وکیل صاحب ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، اب گرمی ہو یا سردی ہو بلیک کوٹ پہننا پڑتا ہے، ریپرزینٹیٹو ہے. علماء کرام کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اچھا یہ عالم ہے. پادری صاحب ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، ہر مذہب کا اپنا مذہبی لباس بھی ہوتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں. تو گویا ہماری پرسنالٹی کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے عہدے کا، ایون ہمارے اسٹیٹس کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے لباس. لیکن آخری بات بڑی اہم ہے، لباس و تقوی ذالک خیر. لباس ہونا چاہیے تقوی کا لباس. اب تقوی کا لباس کیا ہے؟ بعض اوقات انسان لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لباس جو ہے وہ خود بھی ایک شیطانی ایجنڈے کے طور پر کام کیا جا رہا ہے، وہ ریپرزینٹیٹو ہوتا. اس میں خاص طور پر خواتین جس طرح آج کل لباس پہن رہی ہیں، پہننا نہ پہننا تقریباً برابر ہے، یا ایسا زبردست لباس پہنا جاتا ہے کہ اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ بہرحال انسان کی نگاہ اس طرف جاتی ہے پردے کے حوالے سے. نگاہ کا زنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. تو آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کی طرف دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرنا، اور نامحرم میں اٹریکشن ہوگی تبھی تو دیکھے گا، اور اٹریکشن کے لیے اس کا لباس بہت اہم ہے. لہذا خواتین کے لباس کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے پردے کے حوالے سے خاص طور پر. بہرحال تقوی کا لباس یہ ہے کہ وہ لباس خریدنے کے لیے جو پیسہ فراہم کیا جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے. حرام پیسے سے کما کر بہترین لباس پہن کے آئے، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھے ہیں، کاٹن کا سوٹ پہن کر، کلف لگا ہوا سوٹ ہے، اور بڑے متقی پرہیزگار لگ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن سوال کیا جائے کہ یہ لباس جو خریدا گیا اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ تو پتا چلا سودی معاملات کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ کما کے لا رہے ہیں، اور لباس ایسا سنت کے مطابق عالی شان پہنے ہوئے ہیں. تو یہ لباس سنت کے مطابق دین کا لباس نہیں ہے، بظاہر دیندار لگ رہے ہیں. لباس و تقویٰ کیا ہے؟ اس لباس کے لیے فراہم کی جانے والی رقم بھی حلال کی ہونی چاہیے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ایسا لباس جو 10 درہم کا بنا ہو اس میں 9 درہم حلال کے ہوں، اور 1 درہم حرام کا اگر استعمال ہوا ہے ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں ذرا جائزہ لینا ہوگا لباس و تقویٰ کیا ہے. لباس و تقویٰ، تقوی کا لباس انسان ہر وقت حرام پہنا رہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. یہ لباس، لباس و تقویٰ اگر پہنا ہوا ہے تو بہرحال اگر غریب بھی ہے، اچھا لباس نہیں بھی پہنا، رب کائنات کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ ہمارے لباسوں سے، ہمارے چہروں سے، ہماری گاڑیوں سے، ہمارے اسٹیٹس سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں لباس کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لباس و تقویٰ کی، خاص طور پر تقوی کی لباس کی ڈیفینیشن سمجھا دیں، اور اس لباس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پردے کے حوالے سے یہ احکامات شریعت ابھی جاری رہیں گے، اس میں خاص طور پر تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ بات ہو سکے گی اس موضوع پر. الحمدللہ محترم انجینئر نوید احمد صاحب کی کتاب بھی موجود ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، پردے کے احکامات کے حوالے سے، اسلام میں چہرے کا پردہ، وہ یہاں پر مکتبے پہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ 4 کتابیں اس موضوع پر، اگر آپ کتابچہ حاصل کر لیجئے تو اور تفصیل انشاءاللہ ہو سکے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.